الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تمہاری بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. پھر تم کو بجلی نے آ پکڑا تھا اور تم دیکھتے رہ گئے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دی تھی تاکہ تم شکر ادا کرو. تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل قوم کی نافرمانیوں کا، اللہ تعالیٰ کے ان پر بے شمار احسانات کے باوجود. تو وہ جو احسانات کا سلسلہ تھا، اس سلسلے میں سے ایک احسان یہ بھی تھا، فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت دیں گے، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ اپنی کتاب کی صورت میں دیں گے، جس کو کہیں گے، یہ سادے لفظوں میں کہا جائے گا کہ تورات دینے کا وعدہ کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے رکھوائے، پھر وہ پہنچے 40 دن کے بعد میں. ادھر ان کے غیاب کے اندر سامری نے وہ فتنہ کھڑا کیا بچڑے کی عبادت کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کے آ گئے. آنے کے بعد میں اس وقت تو تورات کو پھینک دیا، یعنی جو تختیاں تھیں وہ غصے میں، اور اس وقت میں جو ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق نے کیا تھا، اس کے جوش میں وہ تختیاں ایک طرف رکھ دی تھی اور قوم کا محاسبہ شروع کر دیا تھا، پکڑ شروع کر دی تھی کہ تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں کیا حرکتیں کی. وہ سب ہوا. اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا تو توجہ ہوئی تورات کی طرف. وہ تختیاں، تورات جو تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، وہ اٹھائے گئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ نے تم کو یہ عطا کیا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے، بعض اس میں سے یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی طرف سے ملے ہیں، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے اور مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے جس وقت ہم خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنیں گے، جب ہم یہ سنیں گے کہ اللہ کہیں ہاں یہ تورات میں نے ہی دی ہے موسیٰ کو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، یعنی ان کا، بنی اسرائیل کا ایسا بولنا، یہ سبب بنا کوہ طور پر یا جو بھی وہ پہاڑ تھا وہاں پر بنی اسرائیل کے 70 افراد کو چن کے لے جانے کا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا گائے کے بچڑے کی پرستش کا، پوجا کرنے کا، شرک کرنے کا، اس جرم کی معافی کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 لوگوں کو چن کے کہ سارے باقی لوگوں کی معافی کی اللہ سے درخواست کریں گے سب مل کر کے جا کے، اس لیے منتخب کیا تھا، اور سارے مل کر کے پھر پہاڑ پہ گئے. وہاں پہ گئے تو ابر کے ایک ٹکڑے نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانک لیا اور وہ اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ابر کے پیچھے اندر چھپ گئے. اس کے بعد اس حال میں بنی اسرائیل کو آواز آئی، اس قوم کو آواز آئی کہ یہ تورات میں نے عطا کی ہے تم لوگوں کو تاکہ تم میرے احکام کی پیروی کرو. وہ واقعہ ہو گیا، ابر چھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکل کر کے آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا، اب تو سن لیا، اب تو تسلی ہو گئی کہ یہ اللہ نے ہی دیے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی آواز تھی، پتہ نہیں پردے میں کون بول رہا تھا. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ. تو یہاں انہوں نے دو بڑی غلطیاں کی. تو ان لوگوں نے اس وقت کہا کہ جب تک اللہ کو دیکھ لیں گے نہیں اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو ان لوگوں نے تقاضا کیا، اس تقاضے کی طرف تو ذہن جاتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی بات دنیا میں انہوں نے کر دی، بہت بڑی بیبا کی جرت اور دلیری اور جسارت کر دی. اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا گناہ کیا، کفر صریح کیا، وہ اس کی طرف ذہن عام طور سے نہیں جاتا. وہ یہ کہ نبی، وقت کے پیغمبر کو بینہ اور معجزہ سامنے آنے کے بعد یہ بول رہے لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لاتے. یہ سب سے پہلے اسی جملے کے فوراً ساتھ ہی ان پر پکڑ اور سخت عذاب آ جانا چاہیے تھا. کیوں؟ ایک ہوتا ہے کہ پیغمبر دعوت دے، دعوت دینے کے بعد قوم یہ مطالبہ کرے کہ ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ تم بینہ نہ دکھاؤ. یہ تو تسلسل کے ساتھ بینوں پہ بینے دیکھتے آ رہے ہیں، معجزوں پر معجزے دیکھتے آ رہے ہیں. فرعون کا غرق ہونا دیکھ لیے، آگے کے جو سلسلے ہیں وہ سب دیکھ لیے، تورات ان کی فرمائش پہ ملی وہ بھی لے کے آ گئے، ادھر سامری کا جو انجام ہونا تھا وہ بھی ہو گیا جادوگر کا، اب اس کے بعد میں یہ صورت حال ہے. اور
ان کی فرمائش پہ پھر ان کو پہاڑ پہ لے جا کے آواز سنائی گئی, تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہے. تو معجزوں کے دیکھنے کے بعد اگر بات نہیں مانی جاتی ہے تو اللہ کی عادت ہے کہ فوری پکڑ آتی. جتنی قوموں کو اللہ نے عذاب دیا ہے, قوم عاد کے ساتھ یہی معاملہ ہے, معجزہ دکھائے گئے انہوں نے نہیں مانے, اللہ نے عذاب بھیج دیا. قوم سمود کو معجزہ دکھایا گیا, اونٹ نہیں نکلی, پہاڑ کی چٹان سے اونٹ نہیں نکلی, وہ بھی حاملہ, اس نے پھر حمل جن دیا. لوگوں کو بولا کہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرنا, یہ اللہ کی طرف منسوب اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے یہ. ان لوگوں نے اس کو کاٹ دیا, ذبح کر ڈالا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو متنبہ کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب آیا. قوم لوط کو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا, فرشتے آئے تو فرشتوں کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کرنی چاہیے, تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے آپ ڈریے نہیں, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے, ہم تو بھیجے گئے ہیں ان کی اصلاح اور تربیت کے واسطے, ان کی سزا کے واسطے, تو ان کے اوپر سزا. تو بنی اسرائیل نے یہ جو حرکت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ لن نؤمن لک, یہ خود سزا کو دعوت دینے والا جملہ تھا, پھر اس کے اوپر سے ایک اور جسارت یہ کر دی, دلیری یہ کر دی, حتی نر اللہ جارا, اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کر دیا کہ ہم دیکھیں گے. پھر دعویٰ درخواست اگر ہے بھی, کوئی بات بولنا بھی ہے تو ایک انداز سے بولی جائے گی, درخواست کے انداز میں ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پوچھا تھا, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی, ربی ارینی انظر الیک, مجھے اپنا دیدار کرائیے, میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, یہ کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ اپنا آپ میں کو دکھا دیں. تو یہ غور کرنے کی چیز ہے. ان لوگوں نے ایک تو اپنا مطالبہ کیا, اور مطالبہ بھی اس نوعیت کا کر دیا کہ اس کے اندر دعویٰ پایا جاتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ بے باکی پائی جاتی ہے. تو فأخذتكم الصاعقة, پھر اللہ کی طرف سے بھی فوراً پکڑ آئی بجلی کے جھٹکے سے, وہ جو ہے اس کے کڑاکے کا عذاب اس کا شکار ہوئے اور فوراً سارے کے سارے مر گئے. وانتم تنظرون, ان کی دیکھتی آنکھوں میں ان کا یہ حال اور یہ منظر اور یہ حشر انجام ہو گیا. حق تعالیٰ پھر ایسا ہونے کے فوراً ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, پہلے یہ قوم سرکش ہے, انبیاء سے بدگمان ہے, اب میرے اوپر الزام رکھے گی کہ موسیٰ ہمارے قوم کے لوگوں کو لے جا کے مروا ڈالا پہاڑ پہ, آپ اس فتنے سے مجھے بچائیے, ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیے. تو حق تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کی اور ان کو دوبارہ زندگی بنی اسرائیل کے لوگوں کو عطا فرمائی. تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر میں نے تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ تم کو زندگی دی, بعثناکم, جی اٹھایا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو کہ مانو وہ بات کہ ہاں واقعی تورات ملی ہے اور اللہ نے آخرت کا ایک منظر اور اس کی منظر کی ایک جھلک ہم کو دکھائی ہے. موت کے بعد کہ موت تو واقع ہو گئی تھی, اس کے بعد کی زندگی کے کچھ مراحل, کچھ جھلکیں اس کی اللہ نے جھلکیاں یہاں پہ دکھا دی ہیں, تم شکر ادا کرو. بعض لوگوں نے بعثناکم اور موتکم کا جو لفظ ہے, بعض مفسرین نے, جو جدید مفسرین گزرے ہیں ماضی قریب کے, ان لوگوں نے کہا کہ یہ موت نہیں تھی, یہ غشی تھی, جیسے ایک بے ہوشی طاری ہوتی ہے اس قسم کی بے ہوشی تھی, اور وہ بعثناکم موت کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے, بے ہوشی سے افاقہ پانا, صحت ہے, ہوش میں آنا ہے. قرآن کریم کے پاس الفاظ نہیں تھے اس واسطے ایسا کرا ویسا تو قصہ نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ غشی طاری ہوئی تھی تو اللہ نے کہا خر موسیٰ صاعقہ, بے ہوش ہو کے گر گئے. اگر یہ بھی ایسے ہی ہوتے تو یہاں پہ بولا جاتا وہ. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو فلما افاقہ بول کے آیا, وہ افاقہ جب ہوا ان کو, یہاں پہ وہ بولا جا سکتا تھا, یہاں نہیں بولا گیا. تو الفاظ قرآنی بتاتے ہیں کہ ان پر حقیقی موت طاری کی گئی تھی سزا کے طور پہ, عذاب کے طور پہ. الفاظ قرآنی بتاتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر معجزتاً ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر چار پرندوں کو اللہ نے ذکر دوبارہ زندہ کیا, حضرت غالباً شمویل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کی دعا پر اللہ نے ایک قوم کی قوم کو زندہ کر دیا تھا, بستی کی بستی کو زندہ کر دیا تھا. یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا تھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو اتارا تھا. کلو من طیبات ما رزقناکم, کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ غذائیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا, البتہ وہ اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے. واقعہ یہ ہوا تھا مصر سے نکلنے کے بعد, فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے بعد فلسطین کو پہنچنا تھا, ملک شام کو پہنچنا تھا. وہاں پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ اور احوال پیش آئے. وہ احوال یہ ہیں, راستے میں لق و دق میدان ہے, صحرا ہے, جہاں نہ گھاس ہے, نہ درخت ہے, نہ پانی پینے کا چشمہ ہے, نہ کھانے پینے کا سامان ہے, اور نہ چھت پر دھوپ وغیرہ سے، بارش وغیرہ سے حفاظت کے واسطے کوئی سایہ ہے، ایسی صورت حال ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذللنا علیکم الغمام، ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا. بادل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ پولیوشن کی وجہ سے اوپر جا کے ہمارا دھواں وغیرہ بادل بن جاتا، اور ایک اللہ کی طرف سے خصوصی طور پہ ابر اتارا جاتا خاص موقعوں سے. بظاہر الفاظ قرآنی سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ دوسرا قسم کا خاص قسم کا ابر تھا، خاص قسم کا بادل تھا، جو خاص ان کی دھوپ وغیرہ اور اس کی تمازت اور تپش سے حفاظت کے واسطے رکھا گیا تھا. جہاں جہاں یہ جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ بادل چلتا تھا، جہاں یہ رک جاتے تھے وہ ان کی جگہ رک جاتا تھا، اور جب بھی ان کو دھوپ لگنے نہیں دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے بیمار پڑنے نہیں دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے ان کی حفاظت کرتا تھا. ذللنا علیکم الغمام. کھانے کا نظم نہیں تھا، تو کھانے کے واسطے انہوں نے دعا کی، بھوک لگ رہی ہے، تو پھر اللہ نے اس کا انتظام کیا، من اتارا، سلوا اتارا. من کیا ہے؟ ان کی روٹی تھی، اور سلوا کیا ہے؟ ان کا سالن تھا. روٹی کی شکل کیا تھی؟ رات کے وقت میں شبنم کے ساتھ میں گوند کی شکل کی، گوند کے انداز کی شہد کا مزے والی کوئی چیز، برف کے ٹکڑے جتنی سفید قسم کی، وہ اس کے ساتھ اترتی تھی، اور صحرا کے جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں کے اوپر وہ بیٹھ جاتی تھی. صبح کو یہ اٹھتے تھے اور وافر مقدار میں وہ اللہ تعالیٰ اتار دیتے تھے. صبح کو اٹھ کے ہر ایک اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو چن لیتا تھا، جمع کر لیتا تھا، اور دن بھر اس کو اس کا نظم کر لیتا تھا کہ مجھے آج اتنا کھانا ہے، میرے بچوں کو اتنے کھانا ہے، میری فیملی کے لحاظ سے جتنے کی ضرورت ہے، ہر فیملی والا جا کر کے اس کو چن کر لے آتا تھا. اور سلوا بٹیر یا اس کے قسم کا کوئی پرندہ تھا، وہ اللہ کے طرف سے انتظام ہوا تھا کہ سمندری ہوائیں، چونکہ پرندوں کے سفر کے سلسلے چلتے ہیں کہ گرما کے مہینے میں ایک طرف سے دوسری طرف، سرما کے موسم میں دوسری طرف سے جاتے آتے رہتے ہیں، پرندوں کا سفر اور ہجرت مشہور ہے. تو ادھر جو سمندر کے، چونکہ ان سے قریب تھا، تو سمندری ہوائیں ان پرندوں کو بڑی وافر مقدار کے اندر، بہت زیادہ تعداد کے اندر ان کو ادھر لے آتی تھیں. اور یہ بٹیر جو پرندہ ہے، یہ پرندہ ہے بھی ایسا کہ بڑا جلدی تھک جاتا ہے، بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اس کو پکڑ لینا، اور بالخصوص جب اللہ نے ان کے کھانے کے لیے اس کو مقدر کر دیا تھا، تو ان کی اس کا انتظام اور بھی آسان ہو گیا تھا. تو یہ لوگ اس کو پکڑتے تھے، پھر اس کو بھن بھنا کے کھا لیا کرتے تھے. تو یہ کھانا تھا، یہ روٹی تھی، اور یہ سالن ان کا تھا. المنا والسلوا. مفسرین نے بعض نکات کی طرف اس میں اشارہ کیا. یہ جو من تھا، طبیب حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی خصوصیات میں سے، غذاؤں کی خصوصیات ہوتی ہیں، تو من کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دماغ کے اندر جو فاسد ریاح اور ہوائیں ہیں ان کو نکالتی ہے، اور وسوسوں کا علاج کرتی ہے. مالی خلیہ جو بیماری ہوتی ہے اس کے علاج میں یہ کام آتی ہے. اب ان لوگوں کے جو مزاج تھا وہ اسی نوعیت کا تھا، تو اللہ نے غذا بھی اسی نوعیت کی ان کو تجویز کی تھی. ایسا لگتا ہے کہ شاید غذا کے اندر ان کی اس مزاج کا بھی لحاظ رکھا گیا تھا. اور ایسے ہی جو سلوا بٹیر تھا، بٹیر کے اندر بھی اس کے گوشت کے کھانے سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. ان کی سخت دلی مشہور ہے کہ یہ جو واقعات ہیں سارے ان کی سخت دلی کو بتا رہے ہیں. تو اللہ نے غذا کے طور پر ان کی غذا میں ایسے جزو کو شامل کیا تھا جو ان کے دلوں میں نرمی کو پیدا کرے. اور اللہ نے حکم دیا، من طیبات ما رزقناکم، یہ خاص ہم نے تم کو دیا ہے. اور وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ احسانات کر کے ایک حکم یہ دیا گیا تھا کہ روزانہ جتنا تم کھا سکتے ہو بس اتنا ہی لینا، کل کے لیے بچا کے اور اٹھا کے نہیں رکھنا. یہ ایک حکم تھا اس بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں. لیکن حریص قوم ہے، بخیل قوم ہے شروع سے ہی. آگے بھی ان کی ذلت کا، خفت کا، خست کا ذکر آ رہا ہے، گھٹیا پن اور دنات کا. تو ان لوگوں نے بچا بچا کے رکھنا شروع کیا کہ پتہ نہیں کل ملے نہیں ملے. روزانہ مل رہا ہے اور اللہ خود انتظام کر رہے ہیں بغیر اسباب عادیہ کے. نہ کمانا ہے، نہ کچھ محنت کرنا ہے، نہ پہلے کی کوئی محنت ہے، نہ بعد کی کوئی محنت ہے، نہ اٹھا کے رکھنے کی مشقت ہے. خود بولا جا رہا ہے کہ کل ملے گا، لیکن نہیں. تو اس کو اٹھا اٹھا کے رکھنے لگے، وہ سڑنے لگا، اس کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگے. اللہ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کرتے تھے، اپنا ہی نقصان کرتے تھے ہماری حکم عدولی کر کے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں جہاں سے چاہو سیر ہو کر کے کھاؤ مزے سے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں عاجزی کی حالت میں داخل ہو. وقول حطتن، اور زبان سے یہ کہتے جاؤ کہ ہمیں بخش دیجئے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور بھی نوازیں گے اخلاص والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ظالموں نے بدل دیا وہ کلمہ اس کلمے کے علاوہ دوسرے کلمے سے جو ان کو کہنے کو کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے ظالموں پر, ناانصافی کرنے والوں پر آسمانی آفت اور عذاب اتارا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے. ان لوگوں کو حکم ہوا تھا, درخواست ان کی طرف سے آئی تھی کہ ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے, ہمارے واسطے اور کھانے کا, جس کے ہم پہلے سے کھانے کے عادی ہیں, مصر میں کھانے کے عادی رہے ہیں, وہ غذا کا نظم کیا جائے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو ان سے بولا گیا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو سمجھایا ان کو کہ بھئی یہ بدع فرمائش مت کرو, اللہ میاں مفت میں رزق دے رہے ہیں, بغیر محنت مشقت کے رزق دے رہے ہیں, وہ کھاؤ اور مزے کرو اور اس قسم کی بدع فرمائشیں نہ کرو. وہ سنے نہیں, اور ان کا اصرار بار بار بڑھتا گیا. اس کو روتے تھے باقاعدہ, خود تورات وغیرہ کے تذکرے حوالے جہاں ملتے ہیں وہاں پہ وہ, ہم تو مر گئے, ہمارے تو جسم خشک ہو چلے ہیں اور ہمارے اندر ہماری جان جو ہے نا جل رہی ہے کہ ہم کو وہ کھانے نصیب نہیں ہو رہے جو ہم وہاں کھانا کھایا کرتے تھے, اس قسم کی باتیں. تو بار بار جب ان کی طرف سے اصرار ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اچھا اگر ایسا ہی ہے تو اپنا انتظام خود کرو کہ جہاں پر یہ چیزیں تم اگا سکو جا کے, اس ملک کو پہلے فتح کر لو, اس شہر کو تم فتح کر لو. تو پہلے تو ارادہ کر لیے کہ ہاں اس کو فتح کر لیں گے. اب پہلے بھی جایا جاتا ہے جنگ سے پہلے معلومات کرنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو ایسے لوگ آباد ہیں ظاہری اعتبار سے جو بڑے ڈیل ڈول والے ہیں. قوم عاد کا بقیہ تھے وہ, بقیہ تو عاد تھے وہ, عاد و ثمود کی جو نسل باقی رہ گئی تھی, جو کافی ڈیل ڈول والے تھے, جو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے ہاتھوں سے تراش کے اوزار کے بغیر, ویسی طاقت اور قوت والی قوم تھی. ان کی بقیہ نسل وہاں پر آباد تھی, تو اس کو دیکھ کے ڈر گئے. نیک لوگوں نے, ایمان والوں نے اور ام نبی نے اور نبی کے حواریگی نے سمجھایا بھی کہ جب اللہ کی اجازت سے ہم کو یہ کرنا ہے اور اللہ حکم دے رہے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو آسان کریں گے اور فتح بھی دیں گے, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف قوت ایمانی سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو پھر وہ مشہور جملہ انہوں نے بولا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا, تم اور تمہارا رب جا کے لڑ کے آؤ, انا هاهنا قاعدون, یہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تم لوگوں نے فتح کر لیتے تو پھر ہم اندر آ جاتے ہیں. تو اس وقت جب انہوں نے یہ حکم عدولی کی تھی, صاف حکم کا انکار کر دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ کے آؤ, اس وقت اللہ نے ان کو ایک سزا دی تھی کہ 40 سال تک ایک صحرا کے اندر بھٹکتے رہنے کا, بھٹکنا ان کے لیے مسلط کر دیا. صبح کو چلتے تھے, شام تک وقفے وقفے سے چلتے رہتے تھے, شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں صبح چلے تھے. 40 سال تک ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہے, لیکن یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے سزا ہے اس کو سزا کے طور پر ہوتا, جو سزا کا مستحق نہیں ہے اللہ پاک سزا کا مفہوم اس کے ذہن سے نکال دیتے ہیں, اس کو یہ چیزیں سزا کے طور پہ نہیں ہوتی. جہنم میں جہنمی بھی ہوں گے اور سزا دینے والے فرشتے بھی ہوں گے, سزا صرف جہنمیوں کو ملے گی فرشتوں کو نہیں. تو ایسے ہی تھا, یہ میدان تیہ کے اندر یہ جس صحرا میں بھٹکتے پھرتے تھے, صبح سے شام تک آگے بڑھنے کے لیے سفر جاری رکھنے کے لیے چلتے رہتے تھے, لیکن آخر کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے انہوں نے صبح سفر شروع کیا تھا, اور 40 سال تک یہ ان کا معاملہ تھا. تو یہ میدان تیہ میں مسلط کر دیا تھا اللہ پاک نے. میدان تیہ مسلط کرنے سے پہلے جس شہر کو فتح کرنے کا حکم تھا, جس انداز سے اللہ نے ہدایات دی تھی, اس میں انہوں نے کیا حکم عدولیاں کی اس کا ذکر ہے. اللہ نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, کہتے ہیں کہ جیریکو جس کو کہا جاتا ہے غالباً یہ تھا یا کچھ اور نام بھی آتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور وہاں جو تم کو مطلوب ہے, جو چیزیں کھانا چاہ رہے ہو تم وہاں جا کے کھاؤ, اگاؤ اور کھاؤ مزے سے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور جب فتح ہو جائے تو تم عاجزی سے داخل ہونا, جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بھی حکم تھا, اور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے اتنا جھک کر بیٹھے تھے اونٹ کے اوپر کہ آپ کی پیشانی مبارک وہ اونٹ کے کوہان سے لگنے کے قریب تھی. مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ میں اندر شہر میں آتے ہوئے آپ نے ایسی حیات اختیار کی ہوئی تھی, اور زبان پر وہ نعرہ تھا اور وہ بول تھے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرما دی, اور اپنے مخالف دشمنوں کو اللہ نے شکست دے دی. یہ مفہوم اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے الفاظ, شکرانے کے الفاظ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھے. پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے غسل فرمایا, مکہ میں غسل فرمانے کے بعد 8 رکعت آپ نے ادا فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب کسرا کا ایوان ایران کو فتح کیا تھا, تو اس کے محل میں داخل ہونے کے بعد جو اس کا دربار تھا, دربار میں گئے تو انہوں نے بھی سنت کو جاری کرتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے 8 رکعت ادا کی تھی. تو ایسے موقعوں سے عام طور پر بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا کہ تخت و تاراج کر دیتے, گھر جو ہے وہ جلا دیتے, عورتوں کو باندیاں بنا لیتے, بلکہ زندہ انسانوں تک کو جلا دیتے, چھوٹے بچوں تک کو قتل کر دیتے, بوڑھوں تک کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. چنگیزیوں نے یہی کیا ہے, اور آج کل جہاں جنگیں ہو رہی ہیں دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ, غیر مسلموں کا یہی سلوک ہے. تو یہ فاتح قوموں کا سلوک ہمیشہ زیادہ تر جو ظالم قسم کی ہوتی ہیں اسی نوعیت کا ہوتا ہے. مغلوں کے جتنے حملے رہے ان کی نوعیت یہی تھی کہ جہاں پہ وہ جاتے تھے خاصیت یہ رہتی تھی ان کی کہ کوئی چیز نہ وہ زمین سے اگنے والی کوئی پیداوار اس کو وہ باقی چھوڑتے تھے، نہ کسی زندہ انسان کو چھوڑتے تھے، یا تو اس کو مار ڈالتے تھے یا جلا ڈالتے تھے۔ جب وہ کسی بستی سے گزر جاتے تھے اگلی بستی کی طرف، تو پچھلی بستی میں نہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہوتی تھی، نہ سانس لینے والا کوئی جانور یا جاندار موجود ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب اس شہر میں جانا تو تم سجدن عاجزی کے ساتھ جانا، اور وقول حطتن، اور زبان پہ پھر یہ بھی رہنا کہ اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، اگر تم یہ دو کام کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، اور جس کے اخلاص میں زیادتی ہوگی اس کو مزید اور نوازیں گے، وسنزید المحسنین۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان کو بولا گیا تھا حطتن بولنے کے لیے کہ ہمیں بخش دیجئے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا حبتن فی شعیرتن، حبتن فی شعیرتن، ہم کو گیہوں چاہیے، جو چاہیے، گیہوں چاہیے، جو چاہیے، اور بولا گیا تھا سجدن عاجزی سے داخل ہونا، تو سورین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، استہزا کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے حکم کا، تو پھر اللہ نے اس کی سزا دی ان کو۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ان کے اوپر طاعون آیا، رجز طاعون کی شکل میں، پلیگ کی شکل میں آیا، اور 70,000 لوگ اس کی وجہ سے اس کا شکار ہوئے۔ بیما کانو یفسقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو یہ سزا ہم نے اس لیے دی کہ یہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ بندوں کو ایک آدھ جرم پہ پکڑ لوں۔ بیما کانو یفسقون، عادی تھے یہ لوگ، جو حکم دیو ایسے ہی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے حکم دیا تھا کہ تم مارو اپنے عصا کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے پھوٹ پڑے تھے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے کو معلوم تھی ان کے پانی پینے کی جگہ۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا خاص رزق۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ وہی میدان تیہ کے اندر پیش آیا وہ واقعہ ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی وہاں میدان کے اندر تھا نہیں، تو لوگ آ گئے مارنے پر تل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایتیں شروع ہو گئی، حضرت ہارون ساتھ تھے ان سے شکایتیں شروع ہو گئی کہ تم لوگ ہم کو وہاں سے تو بچا کے لائے لیکن یہاں پہ لا کے مار ڈال رہے ہیں پیاس سے، اس قسم کے جملے، اور بہت سارے ایسے ہی جملے جو تورات و انجیل کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ شکایتوں سے بیزار ہو کر، بس ہو کر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے پانی کا نظم کیا جائے، تو پھر اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا، کہا کہ جاؤ فلاں پہاڑ پر اور وہاں پر اپنا عصا مارو، جیسے دریا پر مارا تھا تم مجھے وہاں پاؤ گے، اور وہاں پر چشمے پھوٹیں گے، پھر اس میں سے تم پینا۔ تو یہ حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے ایک لاٹھی ماری، یا کہتے ہیں 12 لاٹھیاں ماری، تو اس کے ساتھ ساتھ 12 سوتے نکل گئے۔ ماضی قریب کے اندر بعض مسیحی سیاحین جو ہیں، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ جا کر کے ان چیزوں کی جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے تلاشا تھا ایسی جگہوں کو، تو بعض ایسی چٹانوں کو پایا جس کے اندر نشانات پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعضوں کے اندر 24 نشانات تھے، ایک پتھر کے اوپر انہوں نے 24 نشانات پائے، جو ایک طرف 12 اور دوسری طرف 12 ہیں۔ اس طرح سے کل قد علیم کل اناسی مشربہ، ہر قبیلے کو ان کے پانی پینے کی جگہ معلوم تھی کہ کون سی جگہ کس کی ہے۔ اللہ کی طرف سے خاص حکم تھا کہ اب مل گیا ہے نا، سکون سے شکر گزاری کرتے ہوئے اب پانی پی لو، کھانا کھا لو، مزے کر لو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، عثون کہتے ہیں ان کی معنوی فساد کی جو طبیعت رہتی، شرپسندی جو رہتی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر رہتا، نقصان کرنا، نہیں ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، انات، سرکشی کرنا، سر ابھارنا، جو بولے اس کے خلاف کرنا، تو یہ جو معنوی خرابیاں ہیں ان کو یہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، طبیعت میں تو تمہاری پہلے سے ہے لیکن ابھی اور اس کو بڑھنے مت دو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن مَّقْلِهَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، آپ اپنے رب سے دعا کریے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے اس سبزے کو نکالے، ان چیزوں کو نکالے جن کو زمین اگاتی ہے، مم بقلیہا، جیسے سبزیاں، وقثائیہا، ککڑی، وفومیہا، لہسن، وعدسیہا، مسور یا دال، وبصلیہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور پوچھا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے، اس چیز کے جو بہتر ہے، اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرًا فإن لکم ما سألتم، اگر اسی پر اصرار ہے تو تم پھر جاؤ ایک شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تم کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، چپکا دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب اور غصے کو لے کر۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ويقتلون النبيين بغير الحق، اور یہ نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے بڑھ بڑھ جاتے تھے. یہاں پر ایک اور واقعہ ان کا ذکر ہو رہا جس کا پیچھے جس سے جڑا ہوا واقعہ پیچھے ذکر میں آیا ہے کہ میدان تیہ کے اندر رہتے ہوئے میدان تیہ میں جو واقعات پیش آئے اس سے پہلے ان کے ساتھ کھانے پینے کا من و سلوہ کے اتارے جانے کا جو نظم ہوا تھا اس کو کھاتے کھاتے بیزار ہو کے یہ دعا کرنے لگے کہ ہم کو وہ کھانا کھلایا جائے جو ہم پہلے کھاتے تھے. تو ان کو بولا گیا کہ اس شہر میں جاؤ، اس کو فتح کرو، پھر وہاں پہ اپنی مرضی کی چیزیں اگاؤ اور اپنی خواہش پوری کرو. تو یہاں ان کا جو انداز ہے وہ دیکھنے لائق ہے. سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے کہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا، ہم نہیں کھا سک رہے، ایک ہے ہم نہیں کھاتے. یہ جو اسٹائل لن نصبر والا ہے انداز، یہ نہیں کھاتے والا انداز ہے. کیونکہ دوسرے موقعوں سے بھی جب لوگوں نے کہا فرمائشیں کی یا اس قسم کی باتیں ذکر کی تو اس میں انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا کہ ہم یہ نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے لیے ایسا کرنا مشکل ہو رہا. لیکن یہاں پہ وہ مفہوم نہیں ہے. لن نصبر علی طعام، لن نستطیع ان نصبر بھی بول سکتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں کیا جا رہا اب، لیکن سیدھا سیدھا ڈائریکٹ لن نصبر علی طعام. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست بھی ہے، کیسی؟ ادعو لنا ربک، آپ ہمارے واسطے اپنے رب سے دعا کرو. وہ تمہارے رب نہیں ہے وہ. یہ جملہ تو فرعون کا جملہ تھا جو حضرت موسیٰ کو وہ بولا کرتا تھا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا دے، میں ایمان لے کے آتا ہوں. مجھے جو بھی عذاب آتا تھا، 9 عذاب جو آئے مسلسل، وہ فرعون والا جملہ ہے. بنی اسرائیل مسلمان ہو کے، ایمان والے ہو کے، اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہو کے، پھر ان کو یہ جملہ دہرا. اور پھر مانگ بھی رہے کیسی چیز؟ ایسی گھٹیا چیز، اور بدلے میں کس کے؟ اچھی اور اعلیٰ چیز کے. پیغمبر کے سمجھانے پر بھی اپنی ضد پر، اپنی رائے پر قائم ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعات تم دیکھتے آ رہے ہو، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، یہ ہے کہ ذلت رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. یہ جب سے ہیں تب سے اس قوم سے نفرت کرنے والے ہر زمانے میں مسلسل رہے ہیں. ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں، یہود کے مذہب یہود کی بنیاد پہ نفرت کرنے والے نہیں رہے دنیا میں، ان سے نفرت کرنے والے رہے ان کے مزاج کی، اس خصت کی، گھٹے اپن کی وجہ سے، اس دناعت کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے والے رہے. ماضی قریب کا بھی جو ان کا دشمن رہا اس نے بھی بتایا کہ ان کو زندہ چھوڑنے کے پیچھے یہی مصلحت ہے کہ لوگ جانیں کہ میں ان کے ساتھ یہ زیادتی کرا کیوں. یہی ہے یہ الذلت والمسکنہ. اور محتاجی کے لفظ سے آج کے زمانے میں دیکھ کے شبہ ہوتا ہے کہ بھئی محتاجی ان کو بولا جا رہا حالانکہ دنیا بھر کی دولت ان کے پاس میں ہے، جبکہ قرآن کا بیان غلط نہیں ہو سکتا. تو مفسرین نے بہت سے اس کا ترجمہ کیا پستی سے، یعنی مزاج کی پستی سے. پیسہ زیادہ ہو بھی جائے تو مزاج کی پستی تو دور ہوتی نہیں ہے، وہ آج بھی ان کے پاس ہے. اور وہ قرآن کا بیان ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے، اور ان کے ساتھ، ان کے اوپر مسلط ہے وہ چیز، ان کے مزاجوں میں شامل اور داخل ہے وہ چیز. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کو یہ لے کر لوٹے ہیں. یہ اس واسطے ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. حضرت یسعیا نبی کو، یرمیا نبی کو، حضرت زکریہ کو، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا، ذبح کر دیا، خون بہا دیا نبیوں کا. نبی کا خون بہانا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جس کو نبی نے قتل کیا، یعنی جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا وہ، اور وہ دوسرا وہ جس نے نبی کو قتل کیا. ایک تو وہ جو نبی کا مقتول ہے، اور ایک وہ جو نبی کا قاتل ہے، اور تیسرا وہ جو تصویر کا بنانے والا ہے، اور ایک اور چوتھا بھی ہے ذہن میں نہیں ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. ناحق یعنی نبی کا حق، نبی کا قتل حق والا تو ہوتا نہیں. پھر ناحق کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ جو قتل کیا کرتے تھے تو اس کے واسطے یہ عدالتیں قائم کرتے تھے، ان کے اوپر پورا کیس فائل کر کے وہ عدالتی نظام کو قائم کر کے اس کے تھرو سزا دلوانے کی کوششیں کرتے تھے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ غلط ہوتا ہے لیکن عدالتیں ظالمانہ فیصلہ کر دیتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ بھی غلط ہے، یہ تینوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، ناحق کسی کے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس کے واسطے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ناحق ہیں، اس کے باوجود تو وہ جو واقعے کا اظہار ہے وہ اظہار مقصود ہے بغیر الحق کے لفظ سے، اور اس کی تاکید مقصود ہے کہ تم ناحق قتل کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ناحق ہے. نبی کا قتل کبھی حق ہوتا ہے یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور ہمیشہ ہی اپنی حد سے بڑھ جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان آیات کے ذمن میں کافی سارے اسباق اور عبرتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کا مزاج یہ تھا, اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ کسی نعمت پر ان کا شکر نہیں ہے اور کسی مصیبت پر ان کو صبر نہیں ہے. تو رفتہ رفتہ یہ اس ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے یہ اس انتہا کو پہنچ گئے. کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کسی بھی چھوٹی نافرمانی کو, یعنی جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے, چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے چھوٹے گناہ ان کو نبی کے قتل کی حد تک لے آئے, جو انتہائی سنگین ترین, انتہائی بڑا گناہ ہے, اس گناہ تک لے کے آئے ہیں. ان لوگوں کے ان حالات کو دیکھیے, بنی اسرائیل ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, اور جس قوم کے ساتھ مل کر کے جریکو نام کا شہر ہو یا کوئی دوسرا نام کا شہر ہو وہ فتح ہوا تھا, وہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام. تین نبیوں کے واقعات ضمن میں ہیں. یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام, ان تین کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ کیسا ہے, اور اس کے بالمقابل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کا رویہ کیسا ہے. ان کو جہاد کے لیے بولا گیا تھا تو ان لوگوں نے جانبازی کی تقریریں کر دی تھی کہ یا رسول اللہ, ہم آپ سمندر میں گھوڑے دوڑانے کے لیے بولیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. جس وقت ہم آپ کو مکہ سے مدینہ لے کے آئے تھے اس وقت ہم یہ بولے تھے کہ مدینے میں رہ کے آپ کی حفاظت کریں گے, کوئی لڑنے آیا تو آپ کے مقابل ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ان کے خلاف لڑیں گے. مدینے سے نکل کے لڑنا پڑا تھا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خاص طور سے پوچھا تھا کہ بھائی سب لوگ رائے دیں, سب لوگ رائے دیں. صاف نہیں فرما رہے تھے حضور کے, انصار رائے دو تم لوگ, سب لوگ رائے دیں. تو انصار سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس مشرق سے لے کے مغرب تک جس طرف بھی گھوڑے دوڑانے کا حکم ہوگا ہم ساری طرف آپ کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی تقریر سے اور غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقریر سے بہت خوش ہو کر کے پھر آگے کا سفر جاری کیا. صحابہ نے سفر کیا, ایسے سفر کیے اور ایسے ایسے جہاد کیے, ایسے ایسے غزوات کیے کہ غزوات کے اندر من و سلوا تو کیا, کھانے کے لیے کھانے کی غذا میسر نہیں تھی, کھجور کی گٹھلیاں کھا کر کے وہ جہاد کیا کرتے تھے. ایسی حالت کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جہاد کیا اور زبان پہ کوئی کلمہ شکایت نہیں, زبان پہ شکایت کا کوئی کلمہ نہیں. اسی طرف ان کا یہ حال ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کو صحابہ کا ایمان, صحابہ کا عمل, صحابہ کا دل اور صحابہ کے دل کی حالت یہ بہت پسند. اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا, ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے میں نے اور ان کو پاس کر دیا ہے میں نے. لہم مغفرت, اور ان کا رزلٹ بھی میں تم کو سنا رہا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہوں. لہم مغفرت و اجر عظیم, مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہے ان کے لیے, اجر عظیم کا سرٹیفکیٹ ہے ان کے لیے. دوسروں کو حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ جو صحابہ جیسا ایمان لائے, جیسا حضور کی پیروی کر کے بتائے, ویسا کر کے بتائے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تم میرے نزدیک ہدایت یافتہ ہو. ہر زندگی کے ہر موقع پر, ہر حال میں صحابہ کا دامن تھامے رہنے کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کما رائی تمونی اسلی, میں جیسا نماز پڑھ رہا ہوں میں کو دیکھ کے نماز پڑھو بول کے ہم کو نہیں بولے, صحابہ کو بولے. حضور نماز کیسا پڑھتے تھے بتانے والے ہم کو صحابہ ہے, مگر دیکھا انہوں نے ہے تو حضور کی نماز کو صحابہ نے دیکھ کر ہم کو بتایا ہے, تو ہم کو نماز حضور والی پڑھنی ہے لیکن صحابہ کے راستے سے. آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی حضور کی نماز پڑھنی چاہیے, وہ تو ابوبکر کی نماز ہے, وہ تو عمر کی نماز ہے, وہ تو عثمان کی نماز ہے, وہ تو ابن مسعود کی نماز ہے. سلو کما رائی تمونی اسلی, تم کو تھوڑا ہی حکم ہے. کما رائی تمونی, رائی تمونی کا مطلب ہے جب جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. ہم کہاں دیکھتے ہیں, جو آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کو حکم تھا, وہ تو تھے صحابہ. تو آج ابن مسعود کی نماز حضور کی نماز ہے, ابوبکر کی نماز حضور کی نماز ہے, عمر کی نماز حضور کی نماز ہے. تھوڑا بہت جو اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کے باوجود نماز ہے. مالک یوم الدین قرآن ہے, ملک یوم الدین میں قرآن ہے, صراط الذین قرآن ہے, صراط الذین بھی قرآن ہے, علیہم قرآن ہے, علیہم بھی قرآن ہے. ایسے اختلافات تھوڑے تھوڑے جو ہیں قرآن کے اندر بھی ہیں, وہ یعنی اس کی اجازت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انزل القرآن علی سبعتی احرف, سات اسٹائل میں یہ قرآن اترا ہے. اس میں قریش کا جو اسٹائل ہے وہ پسندیدہ ہے اور وہ معیار ہے. جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں پہ قریش کی طرف رجوع کیا جائے گا, لیکن دوسری زبانوں میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. زبانوں سے مراد دوسرے انداز میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے, جس کو قراءت متواترہ بولتے ہیں. یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس قرات اور اس اسٹائل کو آگے بڑھایا ہے کہ اتنے سارے لوگ مل کر کے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس انداز سے وہ روایت جو روایتیں جو قراتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بھی معیار ہے, صحابہ کا عمل بھی ہمارے حق میں معیار ہے, اور حق تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کو معیار حق جانیں اور مانیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے حساب ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالی چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو معصیت کو نافرمانی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس کے جو انجام ہے اس انجام اللہ تعالی ہمارے ذہن نشین فرمائے کہ اس کو ہلکا لینے کا انجام ہوتا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.